فصل الاستقراء هو الحكم على كل بتتبع أكثر أكثر الجزئيات كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المزغ لأن استقرينا أي تتبعنا الإنسان والفرس والبعير والحمير والطيور والسباع فوجدنا كلها كذلك فحكمنا بعد تتبع هذه الجزئيات المستقرية أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل حجة اور دلیل کی اقسام پڑھنا ہم نے شروع کی تھی بھائی. حجت کی تین قسمیں بتلائی تھیں آپ کو مصنف نے، ایک قیاس، ایک استقراء اور ایک تمثیل. بھائی قیاس کی طویل بحث مکمل ہوئی، آج ہم استقراء اور تمثیل کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی استقراء اور تمثیل، یہ پہلی فصل جو ہے یہ استقراء کے بارے میں ہے. بھائی یاد رکھیے، استقراء کے لغوی معنی ہیں تلاش کرنا، کوشش کرنا، جستجو کرنا، تحقیق کرنا. استقراء کے کیا معنی ہیں؟ کوشش کرنا، تلاش کرنا، تحقیق کرنا، جستجو کرنا، جو بھی معنی کر لیں آپ بھائی. اور اصطلاحی تعریف هو الحکم على كل بتتبع اکثر الجزئیات، هو الحکم على كل، وہ حکم لگانا ہے سب پر. بتتبع اکثر الجزئیات، اکثر جزئیات کے تتبع کے بعد، ان کی تلاش کے بعد، یعنی اکثر جزئیات کے بارے میں تحقیق کی اور ان میں ایک وصف ملا تو کلی کے سارے افراد پر وہ حکم لگا دینا. بھائی کلی کے سارے افراد پر وہ حکم لگا دینا. بھائی آپ نے ایک کلی کے اکثر افراد کی تحقیق کی، ایک وصف تھا آپ کو اکثر افراد میں ملا، تو آپ نے اس کلی کے سارے افراد پر ہی وہ حکم لگا دیا. بھائی جیسے اس کی مثال ذکر کریں گے کہ آپ نے حیوان کے اکثر افراد کے بارے میں تحقیق کی، استقراء کیا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ کھاتے وقت نچلا جبڑا ہلاتے ہیں. بھائی کوئی بھی چیز چباتے وقت اور کھاتے وقت کیا کرتے ہیں؟ نچلا جبڑا ہلاتے ہیں. بھائی انسان کو دیکھا کہ انسان بھی کھاتے ہوئے نیچے والا جبڑا ہلاتا ہے. اس کے بعد آپ نے گائے کو دیکھا، وہ بھی کھاتے ہوئے نچلا جبڑا ہلاتی ہے. بکری کو دیکھا، وہ بھی نچلا جبڑا ہلاتی ہے گھاس کھاتے وقت. آپ نے گھوڑے کو دیکھا، وہ بھی چارہ کھاتے وقت نچلا جبڑا ہلاتا ہے. گدھے کو دیکھا، اس میں بھی یہی وصف ملا. تو آپ نے اکثر جزئیات کی تحقیق کی اور ان میں آپ کو یہ وصف ملا، تو آپ نے ساری کلی پر ہی یہ حکم لگا دیا. سارے افراد کو نہیں دیکھا، لیکن اکثر کو دیکھ کر آپ نے کیا کیا؟ کل پر حکم لگا دیا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ استقراء کہیں گے. بھائی استقراء، صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہ استقراء ہے. اور یہ یاد رکھیے ظن کا فائدہ دیتا ہے، غالب ظن کا، غالب گمان اسی طرح ہے. بھائی یقین کا فائدہ نہیں، یہ کوئی قطعی اور یقینی بات نہیں کہ حیوان کے سارے افراد کھاتے وقت نچلا جبڑا ہلاتے ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض افراد ایسے ہوں جو آپ کو ملے ہی نہیں, آپ نے دیکھے ہی نہیں ان کو, بھائی آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں, آپ تو دنیا کے ایک کونے میں نہیں گھومے بھائی. تو ہو سکتا ہے اس کے بعض افراد ایسے ہوں جو کھاتے وقت چباتے وقت نیچے والا جبڑا نہ ہلاتے ہوں بلکہ اوپر والا جبڑا ہلاتے ہوں. جیسے کہتے ہیں بھائی کہ تمساح مگرمچھ کھاتے وقت چباتے وقت اوپر والا جبڑا ہلاتا ہے, نیچے والا جبڑا نہیں ہلاتا. تو دیکھو یہ جو استقرا تھا یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا, قطعی بات اس سے نہیں معلوم ہوتی, ہاں غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے کہ غالب گمان یہی ہے کہ اس کے اکثر افراد کیا کہ اس کے افراد حیوان کے افراد کیا کرتے ہیں, چباتے وقت اور کھاتے وقت نچلا جبڑا ہلاتے ہیں. تو اس نے یقین کا فائدہ نہیں دیا, کوئی قطعی بات طے نہیں ہوئی, بلکہ کس چیز کا فائدہ دیا, غالب گمان یہ کہ اسی طرح ہوگا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ہے استقرا بھائی, استقرا سمجھ میں آیا بھائی؟ جی بس آسان سی بحث ہے بھائی. تو استقرا کس کو کہتے ہیں؟ تلاش کرنا, کوشش کرنا, تحقیق کرنا. آپ نے اکثر جزیات کی تحقیق کر لی تو سارے افراد پر ہی حکم لگا دیا اس کلی کے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقرا. تحقیق کی اکثر کی اور لگایا حکم سب پر, اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقرا. تو دیکھیے یہی تعریف کر رہے ہیں, الاستقرا هو الحكم على كل, استقرا وہ حکم لگانا ہے, على كل سب پر حکم لگانا ہے سب پر. یاد رکھیے یہ کلو جو ہے نا یہ مضاف الیہ چاہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ. کل کا معنی سارا پورا, بھئی کیا چیز پوری؟ ساری کتابیں, سارے انسان, سارے حیوان, آگے مضاف الیہ چاہیے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہمیشہ مضاف الیہ کا تقاضا کرتا ہے, اور کبھی کبھی اس کے مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کے عوض میں اس پر تنوین لے آتے ہیں. جیسے یہاں پر ہے علی کل, یہ تنوین کیا ہے؟ عوض ہے مضاف الیہ سے, مضاف الیہ کو ختم کیا اس کی جگہ تنوین اٹھا کر لے آئے بھائی. تو یہ تنوین عوض ہے کس کی؟ مضاف الیہ کی. تو ہو الحکم علی کل فرد, وہ حکم لگانا ہے ہر فرد پر, من افراد الکلی, کس میں؟ کسی کلی کے افراد, کسی کلی کے افراد میں سے ہر فرد پر حکم لگانا ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یا تو یہ تعویل کرنا پڑے گی یہاں, کل فرد علی کل فرد من افراد الکلی, من افراد الکلی بھائی, یہ جار مجرور بھی محذوف نکال لیں گے بھائی, من افراد ال, وہ حکم لگانا ہے ہر فرد پر, من افراد الکلی, اس کلی کے افراد میں سے ہر فرد پر, بتتبع اکثر الجزیات, اکثر جزیات کا تتبع کرنے کی وجہ سے. تتبع وہی استقرا, اکثر جزیات کی تلاش کے بعد, اکثر جزیات کی تحقیق کے بعد. کلی جزی تو جانتے ہو کہ کلی جزی بھول گئے بھائی, کلی وہ مفہوم جس میں شرکت ہو سکے کثیرین پر صادق آئے, جیسے انسان, اور جزی جو اس کے افراد ہیں زید, عمر, بکر, خالد, یہ سب کیا ہیں؟ اس کی جزیات ہیں, ان کو جزیات بھی کہتے ہیں افراد بھی کہتے ہیں بھائی. تو وہ کہتے ہیں حکم لگانا ہے علی کل, یہ کلی کے افراد, تمام افراد پر, بتتبع اکثر الجزیات, اس کے اکثر جزیات کی تحقیق کے وجہ سے بھائی, اس کی تحقیق کی, ان کی تلاش کی ذریعے وجہ سے, ان کی تلاش کے ذریعے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ کل واحد من افراد الکلی, یا کل فرد من افراد الکلی، یا تو یہ تعبیر کر لیں، یا یوں کہیں بھائی یہ ہم کل کے بجائے کلیین کا لفظ ہونا چاہیے بھائی، کیا لفظ ہونا چاہیے؟ کلیین. کلی پر حکم لگاتے ہیں، مطلق کل پر نہیں، مطلق کل پر نہیں. ہم نے کلی پر حکم لگایا، حیوان پر حکم لگایا کہ اس کے سارے افراد کھاتے وقت نچلا جبڑا ہلاتے ہیں. پتھر پر لگایا نہیں، ایک کلی پر لگایا ہے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو لہذا یہاں یا تو یہ کتابت کی غلطی ہے کہ کہیں کل کی جگہ کیا ہونا چاہیے، کلی کا لفظ ہونا چاہیے، یا پھر وہ آسان تعبیر بھائی کل فرد من افراد الکلی، یہ لفظ یہاں مضاف بھائی. تو وہ حکم لگانا ہے کسی کلی کے تمام افراد پر، بتتبع اکثر الجزئیات، اکثر جزئیات کی تلاش کی وجہ سے، کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول ہے کل حیوان یحرک فقہ الاسفل عند المضغ. فقن یہ جبڑے کو کہتے ہیں بھائی، کس کو کہتے ہیں؟ جبڑے کو. اور یہ ہا اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے. اسفل نیچے والا بھائی، اسفل نیچے والا. مزغن کا معنی ہوتا ہے چبانا، دانتوں سے کوئی چیز کھانا. مزغن کا کیا معنی ہے؟ چبانا. کا قولینا جیسے کہ ہمارا قول کل حیوانی یحرک فقہ الاسفل عند المزغ، کہ ہر حیوان وہ ہلاتا ہے اپنے نچلے جبڑے کو. فقہ الاسفل اپنے نچلے جبڑے کو، عند المزغ چباتے وقت. لأن استقرینا اس لیے کیونکہ ہم نے استقرا کیا، ای تتبعنا یعنی کہ ہم نے تلاش کیا، تحقیق کی، الانسان انسان کی، والفرس اور گھوڑے کی، والبعیر بعیر کہتے ہیں اونٹ یا اونٹنی کو بھائی، والبعیر اور ہم نے تحقیق کی اونٹ کی، والحمیر حمیر جمع ہے حمار کی، گدے کو کہتے ہیں، اور ہم نے تحقیق کی گدوں کی، والطیور طیور جمع ہے پیر کی، پرندے کو کہتے ہیں، ہم نے پرندوں کی تحقیق کی، والسباع سباع جمع ہے سبوع کی، سبوع سبوع کہتے ہیں درندے کو بھائی، چیرنے پھاڑنے والا جانور بھائی. سبا کسے کہتے ہیں؟ چیرنے پھاڑنے والا جانور یعنی درندہ بھائی. تو سبوع سبوع مفرد ہے اور سبا جمع ہے. اور درندوں کی ای تتبعن الانسان والفرس والبعیر والحمیر والطیور والسبا، یعنی ہم نے تحقیق کی انسان کی اور گھوڑے کی اور اونٹ کی اور گدوں کی اور پرندوں کی اور درندوں کی. فوجدنا کلھا کذلک، پس ہم نے ان سب کو اسی طرح پایا. فحکمنا تو ہم نے حکم لگا دیا، بعد تتبع ہذہ الجزئیات المستقریات، پس ہم نے حکم لگایا ان جزئیات مستقریا کی تلاش کے بعد. مستقریا تلاش کردہ جن کی تحقیق کر لی بھائی، تلاش کر لیا جن کو، تو ہم نے ان تلاش کردہ جزئیات کی تحقیق کے بعد حکم لگا دیا. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ فحکمنا بعد تتبع هذه الجزئیات المستقریات، تو بس ہم نے حکم لگا دیا ان تلاش کردہ جزئیات کی تحقیق کے بعد. کیا حکم لگایا؟ ان کل حیوان یحرک فقہ الاسفل عند المزغ، کہ ہر حیوان وہ ہلاتا ہے اپنے نچلے جبڑے کو چباتے وقت. والاستقراء لا يفيد اليقين، اور استقراء وہ یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا. وانما يحصل الظن الغالب، وانما يحصل عبارت پر نظر رکھنا بھائی، استقراء یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا. وانما يحصل یہاں جار مجرور بھی محذوف نکال لیں گے بھائی، وانما يحصل به الظن الغالب بھائی، استقر ترجمے پہ نظر رکھیں، اور بھی کا بھی ترجمہ میں ساتھ کروں گا. اور استقرا یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا، وانما يحصل به اس کے ذریعے تو حاصل ہوتا ہے، انما یحصل به، اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، الظن الغالب، ظن غالب، اس کے ذریعے ظن غالب ہی حاصل ہوتا ہے بھائی، انما حصر کے لیے آیا، حصر والا ترجمہ، استقرا به کے ہاذا امیر کس کو راجے، استقرا کو، انما یحصل به الظن الغالب، استقرا کے ذریعے ظن غالب ہی حاصل ہوتا ہے بھائی، معنی سمجھ میں آیا؟ یہ بھی ہم نے محذوف نکالا، یا بھی کو محذوف نہ نکالیں تو پھر یحصل نہ پڑھیں، پھر یحصل پڑھ لیں بھائی، وانما یحصل الظن الغالبا، اور یحصل میں فاعل کی ضمیر وہ استقرا کو راجع کر لیں، وانما یحصل الظن الغالبا، یہ استقرا تحصیل کرواتا ہے ظن غالب کی، کس کی تحصیل کرواتا ہے؟ ظن غالب کی تحصیل کرواتا ہے، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، عبارت سمجھ میں آ گئی بھائی، وانما، کیونکہ استقرا کی بات ہو رہی ہے نا، تو اگر ہو نا انما یحصل الظن الغالب، ظن غالب حاصل ہوتا ہے، ظن غالب، تو استقرا کا تو ذکر ہی نہیں اس جملے میں، اور بات کس کی چل رہی ہے؟ استقرا کی، تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے یحصلو کو یحصلو ہی پڑھیں، اور بھی کی نکال لیں محذوف، یہ کس کو لوٹ رہی ہے ضمیر؟ استقرا، استقرا کے ذریعے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ظن غالب، یا بھی نہ نکالیں، یحصلو کی فاعل کی ضمیر استقرا کی طرف لوٹا دیں، کہ انما یحصل الظن الغالبا، استقرا تحصیل کرواتا ہے کس کی؟ ظن غالب کی، لجوازی، بھائی اس کے ذریعے یقین کیوں نہیں حاصل ہوتا، یہ ظن غالب کا فائدہ کیوں دیتا ہے؟ وجہ ذکر کر رہے ہیں، لجواز ان لا یکون جمیع افراد ھذا الکلی بھذہ الحالت، اس لیے کیونکہ جائز ہے یعنی ممکن ہے، جواز کس معنی میں ہے؟ ممکن کے، لجواز، اس وجہ سے کہ ممکن ہے، ان لا یکون جمیع افراد ھذا الکلی، کہ نہ ہو تمام افراد اس کلی کے، بھذہ الحالت، اس حالت کے، کیونکہ ممکن ہے اس کلی کے تمام افراد اس حالت پر نہ ہو بھائی، کیونکہ ہم نے تو اکثر افراد کا تتبع کیا، سارے افراد کا تتبع تو نہیں کیا بھائی، تو ہو سکتا ہے جن کا تتبع نہیں، جو ہمیں ملے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے بعض اس صفت پر نہ ہو، اس حالت پر نہ ہو، اور آپ نے تو سب پر حکم لگا دیا ہے، تو یہ کوئی یقینی حکم نہ ہوا، بلکہ ظن غالب ہے، غالب گمان یہی ہے بھائی، کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے، ان تمساح لیس علی ہذہ صفتی، تمساح مگرمچھ بھائی، مگرمچھ، سمجھ میں آیا، اسی کو گھڑیال بھی کہتے ہیں بھائی، کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے، ان تمساح لیس علی ہذہ صفتی، کہ مگرمچھ وہ اس صفت پر نہیں ہے، یعنی وہ اس طرح نہیں ہے، بل یحرک فکہ الاعلی، بلکہ وہ ہلاتا ہے اپنے اوپر والے جبڑے کو، مگرمچھ کھاتے وقت اپنے اوپر والے جبڑے کو ہلاتا ہے، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، اور یاد رکھیے یہ استقرا، استقرا کس کو کہتے تھے؟ کہ کلی پر کوئی حکم لگا دینا اکثر جزیات کی تحقیق کے بعد، پوری کلی پر ہی حکم لگا دینا اکثر جزیات کی تحقیق کے بعد، تو اکثر جزیات کی تحقیق کر کے پوری کلی پر حکم لگا دینا یہ استقرا کہلاتا ہے، اور یہ دو قسم پر ہے، دو قسم پر، ایک استقرا تام ہے، ایک استقرا غیر تام ہے بھائی، ایک استقرا تام ہے، تام یعنی پورا، تام منمی مشدد ہے، ایک استقراء تام ہے، ایک استقراء غیر تام، یہ جو ہم نے مثال پڑھی یہ تھا استقراء غیر تام، بھئی سارے افراد کو ہم نے ان کی تحقیق کی یا اکثر کی صرف تحقیق کی؟ اکثر کی تحقیق، اور کبھی تمام افراد کی تحقیق کے بعد حکم لگایا جاتا ہے، سارے افراد کی آپ تحقیق کرتے ہیں اس کے بعد جا کر آپ حکم لگاتے ہیں، یاد رکھیے وہ استقراء تام ہے، وہ کیا ہے؟ استقراء تام ہے، اور وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے، وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ یقین کا، کیونکہ تمام افراد کی تحقیق کی. تو یہ جو مثال ذکر ہوئی جس میں اکثر افراد کی وجہ سے تمام افراد کلی پر حکم لگایا جاتا ہے، یہ کون سی قسم ہوئی؟ استقراء کی، غیر تام، استقراء غیر تام. اور یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ ظن غالب کا. جبکہ دوسری قسم کیا ہے؟ استقراء تام ہے بھائی، اور جس میں تمام افراد کی تحقیق کے بعد ان پر حکم لگایا جاتا ہے. مثلا بھائی، درجہ ثانیہ کے طلبہ، درجہ ثانیہ کے طلبہ، یہ کلی ہے یا جزی ہے؟ کلی ہے، یا سب پر صادق آ رہا ہے؟ تو کلی بھی کسے کہتے ہیں؟ جو کثیرین پر صادق آئے. تو درجہ ثانیہ کے طلبہ، اس کے ایک ایک فرد کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا ہر ایک بڑا منطقی ہے بھائی. کیا پتا چلا؟ آپ بتائیے بھائی، ہم نے استقراء تلاش کیا، تحقیق کی، اکثر افراد کی یا تمام افراد کی؟ تمام افراد کی. جب تحقیق کر کے حکم لگایا کہ درجہ ثانیہ کا ہر طالب علم بہت بڑا منطقی ہے، تو یہ کس قسم کا حکم ہوا؟ یہ یقین کا فائدہ دے رہا ہے، کیونکہ سب کی تحقیق ہو گئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. تو یہ استقراء تام ہے. پہلا کیا تھا؟ استقراء غیر تام. تو استقراء تام یقین کا فائدہ دیتا ہے، اور استقراء غیر تام وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا. تو یہ انہوں نے دو قسمیں بنائی، استقراء تام اور غیر تام، اور یہ آپ کے حاشیے میں بھی انہوں نے دی ہوئی ہیں بھائی، استقراء تام اور استقراء غیر تام. جبکہ بعض معتمد علماء کی کتابوں میں دیکھا کہ استقراء، یہ غیر تام جو ہے اسی کو استقراء کہتے ہیں، اگر تمام افراد کی تحقیق کے بعد حکم لگایا جائے تو اس کو استقراء کہتے ہی نہیں ہیں، اس کو استقراء کہتے ہی نہیں ہیں، اس کو قیاس مقسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قیاس مقسم کہتے ہیں، اس کو پھر استقراء نہیں کہتے. استقراء تو اکثر افراد کو دیکھ لیا، جہاں جہاں تک رسائی ہو سکتی تھی، سمجھ میں آیا بھائی، جہاں جہاں تک رسائی ہو سکتی تھی سارے افراد کو دیکھ لیا. لیکن انسان تمام دنیا کے حیوانات کو تو دیکھ ہی نہیں سکتا بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو تمام دنیا کے حیوانات اس کے لیے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. تو اکثر جو اس کو ملے ان سب کی تحقیق کر کے حکم لگایا، یعنی اکثر کی وجہ سے حکم لگایا. تو انہوں نے یہ تقسیم کی. جبکہ میں نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ بعض کہتے ہیں یہ استقراء تام نہیں کوئی چیز، بلکہ اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ قیاس مقسم کہتے ہیں بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. آگے دیکھیے، فصل التمثيل وهو اثبات حكم في جزئي لوجوده في جزئي اخر لمعنى جامع مشترك بينهما. تیسری قسم حجت کی آ گئی بھائی. حجت کس کو کہتے تھے؟ دلیل کو بھائی. حجت کی تیسری قسم، پہلی قسم کیا تھی؟ قیاس. اور اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ قیاس اقترانی ہوتا ہے، قیاس استثنائی ہوتا ہے، اور پھر چار شکلیں بنتی تھیں ہر جگہ پر بھائی. تو وہ قیاس تھا. اس کے بعد آپ نے استقراء کا بھی پڑھ لیا بھائی. استقراء یہ بھی دلیل ہے. آپ کہتے ہیں بھائی میں نے حیوانات کی تحقیق کی تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر حیوان کیا ہے؟ وہ چباتے وقت نچلا جبڑا ہلاتا ہے. یہ بھی دلیل. اب تیسری قسم ذکر کر رہے ہیں حجت کی، اور اس کا نام ہے تمثیل بھائی. تمثیل، تمثیل جو ہے کہ تمثیل کا لغوی معنی ہے تشبیہ دینا، مشابہ کرنا. مشابہ کرنا بھائی، اس کا معنی کیا ہے؟ مشابہ کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بنانا شکل اور صفت میں. ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بنانا شکل اور صفت میں، یہ ہے مشابہ کرنا بھائی، مشابہ کرنا. اور یاد رکھیے یہ تمثیل علم اصول فقہ والے بھی استعمال کرتے ہیں اس طریقے کو، اور وہ اس کو قیاس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک وہ منطقی قیاس تھا، ایک اصول فقہ والوں کا قیاس ہے. منطق کی کتابوں میں قیاس آ جائے تو کون سی قسم حجت کی مراد جو پہلے گزری، قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی، اس کو کہتے ہیں مناطق قیاس. جبکہ علم اصول فقہ کے اندر قیاس کس کو کہتے ہیں؟ یہ تمثیل جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، اس تمثیل کو علم اصول فقہ والے کیا کہتے ہیں؟ قیاس کہتے ہیں. وہاں جب قیاس کی بات آئے، آپ آگے پڑھیں گے، اصول فقہ نہایت اہم علم جس میں فقہ کے اصول اور ضابطے بیان ہوتے ہیں کہ کس طرح مسائل نکالے جاتے ہیں بھائی. تو اصول فقہ والوں کی اصطلاح میں قیاس کس چیز کا نام ہے؟ تمثیل کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ تمثیل کا نام ہے. جبکہ متکلمین جو ہیں، متکلم کہتے ہیں جو علم کلام کا ماہر ہو. متکلم کسے کہتے ہیں؟ جو علم کلام کا ماہر ہو. آپ آگے چل کر انشاءاللہ پڑھیں گے علم کلام. بھائی ایک تو ہے فقہ، فقہ کے اندر آپ کے اعمال کی بحث ہوتی ہے، آپ کے افعال کی، جو عبادات وغیرہ ہیں شرعی احکام آپ کے افعال سے متعلق ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سب میں آپ کو کیا کرنا پڑتے ہیں؟ افعال کرنا پڑتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے افعال کرنا پڑیں گے یا نہیں بھائی؟ رکوع، قیام، سجدہ وغیرہ. تو یہ جو افعال سے تعلق تھا شرعی احکام کا، ان کو اس کو فقہ کہتے ہیں، فقہ. اور کچھ احکام اور کچھ چیزیں وہ عقیدے سے متعلق ہیں بھائی، کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، قیامت قائم ہوگی، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، فرشتے موجود ہیں وغیرہ. بھائی یہ چیزیں دیکھیں، ان میں آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس کا تعلق صرف عقیدے سے ہے. کس سے ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے آپ کو. تو یہ جو عقیدے کی بحث جس علم میں ہوتی ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم کلام، جس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے، اور اس کے ماہر کو متکلم کہا جاتا ہے، ماہر کو. تو متکلمین کے نزدیک وہاں بھی وہ بھی تمثیل استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اس کا نام رکھتے ہیں استدلال بشاہد علی الغائب. کیا نام رکھتے ہیں؟ استدلال بشاہد علی الغائب، الاستدلال بشاہد علی الغائب، یہ ہے متکلمی. تو یہ تمثیل جو ہے مناطقہ، تو اس کو تمثیل کہتے ہیں، علم اصول فقہ والے اس کو قیاس کہتے ہیں، اور متکلمین اس کو کیا کہتے ہیں؟ الاستدلال بالشاہد علی الغائب. اب یہ تمثیل یہ کہتے کس کو ہیں بھائی؟ یاد رکھیے تمثیل اس چیز کا نام ہے کہ ایک چیز کا حکم آپ کو معلوم تھا، ایک چیز کا حکم آپ کو معلوم تھا، آپ نے غور کیا کہ اس کا یہ حکم کیوں ہے. ایک چیز کا حکم آپ کو معلوم تھا، آپ نے غور کیا کہ اس کا یہ حکم کیوں ہے، اس کی علت، اس کا سبب معلوم کیا، اور وہ سبب آپ کو ایک اور جگہ بھی نظر آیا ایک اور چیز میں، تو آپ نے اس کو بھی یہی حکم دے دیا. ایک چیز کا حکم آپ کو معلوم تھا، آپ نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس حکم کی کیوں یہ حکم ہے اس چیز کا، آپ کو ایک علت معلوم ہوئی، ایک سبب کہ یہ سبب ہے اس حکم کا، وہی سبب آپ کو ایک اور چیز میں ملا، تو آپ نے اس کو بھی وہی حکم دے دیا جو پہلی چیز کا تھا. مثلا دیکھیے شریعت کے اندر شراب حرام ہے, شراب حرام ہے. اب آپ نے غور کیا کہ یہ شراب کیوں حرام ہے, شراب کا حکم کیا ہے شریعت میں حرام. آپ نے غور کیا اس کی علت کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے, کیوں حرام ہے, تو پتا چلا کہ اس میں نشہ ہے, اس نشے کی وجہ سے یہ حرام ہے بھائی, نشے کی وجہ سے. اور پھر آپ کو یہی نشے والا وصف, یہ جو علت تھی, حکم کیا تھا شراب کا حرام ہے, علت کیا تھی نشہ. توجہ ہے سبق کی طرف, زبان سے دہرایا کریں, شراب کا حکم کیا حرام, علت اور سبب کیا ہے نشہ. یہی علت آپ کو ایک اور چیز میں ملی, یعنی بھنگ میں. آپ نے بھنگ میں غور کیا تو اس میں بھی یہی علت نشہ آپ کو نظر آیا, تو آپ نے شراب والا ہی حکم اس پہ بھی لگا دیا کہ بھنگ بھی حرام. حالانکہ بھنگ کا ذکر قرآن اور حدیث میں تو کہیں بھی نہیں آیا, لیکن قرآن اور حدیث میں تو صرف شراب کے حرام ہونے کا ذکر ہے. تو آپ نے غور کیا کہ یہ کیوں حرام ہونے کا حکم شریعت نے دیا ہے اس کے, تو آپ کو کیا سبب ملا, نشہ. یہ ہے علت, نشہ ہوئی علت اور حرمت اس کا حکم ہے, حرام ہونا اس کا حکم. یہی علت آپ کو جہاں جہاں ملتی جائے گی آپ وہاں یہ حکم لگاتے چلے جائیں گے. بھائی بھنگ کے اندر یہ علت ملی, آپ نے بھنگ پر بھی حرام ہونے کا حکم لگایا. ہیروئن کے اندر آپ کو یہ علت ملی نشے والی, تو ہیروئن پر بھی آپ نے کیا حکم لگا دیا, حرام ہونے کا حکم لگا دیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, یہ ہے تمثیل. تو تمثیل کس چیز کا نام ہے بھائی, دیکھو توجہ ادھر رکھو, یہ ہے شراب, یہ ہے بھنگ. اول شے ہے شراب, دوسری شے کیا ہے بھنگ ہے. آپ نے اس بھنگ میں حرمت والا حکم ثابت کیا کس وجہ سے, ایک ایسی علت کی, آپ نے بھنگ میں حرام ہونے کا حکم لگایا اس وجہ سے کہ یہی حکم اس جیسی ایک اور چیز یعنی شراب میں موجود تھا. بوجہ بھائی یہ آپ نے کس پر حکم لگایا, بھنگ پر. کون سا حکم, حرام ہونے والا حکم جو کہ اسی جیسی ایک اور شے میں بھی موجود تھا. اور کیوں لگایا بھنگ پر یہ حکم بھائی آپ نے, کیونکہ اس کے اندر بھی وہی علت پائی جا رہی تھی جو اس دوسری چیز یعنی شراب میں موجود تھی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں, وہ ہوا اس بات و حکم فی جز کی جن, اور وہ ثابت کرنا ہے کسی حکم کو فی جز کی جن, کسی جزی میں, لوجود ہی فی جز کی جن آخرا, بوجہ اس حکم کے پائے جانے کے فی جز کی جن آخرا, ایک دوسری جزی میں. یہ پہلی, یہ جو وہ ہوا اس بات و حکم فی جز کی جن, وہ حکم کا ثابت کرنا ہے کسی جزی میں. اس سے کون سی جزی ہوئی ہماری مثال میں, دوسری والی یعنی بھنگ بھائی, اس پر حکم کو ثابت کرنا, لوجود ہی فی جزئین آخرا, بوجہ اس حکم کے پائے جانے کے فی جزئین آخرا, دوسری جزی. اس جزی آخر سے کیا مراد ہے ہماری مثال میں, شراب بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی, لمانن جامعین مشترکین بینہما, بوجہ ایک معنی یہاں بمانے علت کے ہے یا وصف کے معنی میں کر لیں, علت کے معنی میں, معنی یہاں علت کے معنی میں ہے, بوجہ ایک ایسی علت کے, جامعین جو کیا ہے جامع ہے یعنی دونوں کو. یاد رکھیے یہ جو شراب تھی اس کو کہیں گے اصل, اور یہ جو بھنگ ہے اس کو کہیں گے فرع. جو اصل ہے شراب جو ہے اس کو کیا کہیں گے, اصل, اور بھنگ کیا ہے فرع ہے بھائی, فرع. تو یہاں جہاں پر بھی تمثیل ہو
وہاں چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے، چار چیزیں ہوں گی، ایک اصل ہوگی، ایک فرع ہوگی، ایک وہ جو ان دونوں میں وصف جامع پایا جا رہا ہے، علت جامعہ جو دونوں میں پائی جا رہی ہے، یعنی نشہ، اور چوتھی چیز ہوگی حکم۔ تو اس تمثیل کے اندر چار چیزیں ہوں گی ہمیشہ، کون کون سی؟ نمبر ایک اصل، نمبر دو فرع، نمبر تین علت۔ بھائی علت ہوگی تو تبھی آپ حکم ادھر لے کر جائیں گے نا، ہر چیز پر تو حکم نہیں لگائیں گے آپ، پانی پر تو حکم نہیں لگائیں گے حرام ہونے کا، کیونکہ اس میں وہ علت نہیں ہے، تو علت کا ہونا بھی ضروری، اور حکم، حکم ہی کو تو لے کر جانا ہے وہاں پر بھائی، تو حکم کا ہونا بھی ضروری۔ تو کتنی چیزیں؟ چار، اصل، فرع، علت اور حکم۔ علت اور حکم بھائی، تو لیمان جامع مشترکین بھائی، یہ علت جو ہے نا، علت اس کو جامع بھی کہتے ہیں، علت کو جامع بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اصل اور فرع دونوں کو جمع کر رہی ہے، دونوں میں پائی جا رہی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لیمان جامع بوجہ ایک ایسے معنی کے، ایک ایسی علت کے، یا معنی کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ علت، یا اس کا معنی سبب کے کر لیں، یا ایسے سبب کے جامعین، جو جامع ہے، مشترکین بینہما، اور دونوں کے درمیان مشترک ہے، مشترک ہے۔ تعریف سمجھ میں آئی بھائی تمثیل کی؟ وہ اس بات و حکم فی جزئین لوجود ہی فی جزئین آخر لمان جامع مشترک بینہما، اور وہ حکم کو ثابت کرنا ہے ایک جزی میں بوجہ اس کے دوسری جزی میں پائے جانے کے، ایک ایسی علت کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان جامع اور مشترک ہے بھائی، جامع اور مشترک ہے بھائی۔ کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول، یہ اب مثال ذکر کریں گے، میں نے ایک مثال ذکر کر دی، اصل کیا تھی اس مثال میں؟ شراب۔ فرا کیا تھی؟ بھنگ۔ علت جامعہ کیا تھی؟ نشہ۔ اور حکم کیا تھا؟ حرام ہونا بھائی جی۔ لیکن وہ مثال تو میں نے ذکر کی شرعی، شر حرام ہونا، حرام یہ شرعی حکم ہے نا یہ، اور یہ کتاب تو ہم پڑھ رہے ہیں منطق کی، تو یہ اپنی عقلی تمثیل ذکر کریں گے، کس کون سے عقلی، جس کا تعلق منطق، منطقی مثال ذکر کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک شرعی مثال ذکر کر دی، کا قولینا، جیسے ہمارا قول جو ہے، العالم مؤلف فہو حادث کالبیت، العالم مؤلف، یہ جہان مرکب ہے، فہو حادث، تو یہ حادث ہے۔ حادث اور قدیم میں ذکر کر چکا ہوں، جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ بھول گئے ہو؟ قدیم کسے کہتے ہیں؟ جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو، ہمیشہ سے ہو، اور صرف اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہیں، باقی ساری چیزیں، آسمان، عرش، کرسی، فرشتے، جنت، جہنم، انسان، دنیا، چاند، ستارے، سب کچھ حادث ہیں بھائی۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ ان کا وجود نہیں، پھر ان کا وجود آیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جیسے ہم کہتے ہیں العالم مؤلف، مؤلف کا معنی ہے مرکب بھائی، جو کئی چیزوں سے مل کر بنا ہو، المؤلف، العالم مؤلف، یہ عالم، یہ جہان مرکب ہے، فہو حادث، تو یہ حادث ہے، کل بیت، بیت گھر کو بھی کہتے ہیں، کمرے کو بھی کہتے ہیں بھائی، جیسے کہ گھر، یہ عالم مرکب ہے تو یہ حادث ہے، جیسے گھر، گھر یا کمرہ، گھر اور کمرہ، یہ حادث ہے، یہ مرکب ہے یا نہیں؟ مرکب ہے بھائی، گھر کیا ہے؟ مرکب ہے، کس سے بنتا ہے؟ اینٹیں ہیں، سیمنٹ ہے، ریت ہے، اور جو لکڑی ہے، اور جو چیزیں ہیں جن سے بنا ہے بھائی، تو گھر کیا ہوا؟ مرکب، ان تمام چیزوں سے مل کر بنا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور یہ حادث ہے، پہلے تھا یا آپ نے بنایا؟
آپ نے مثلا بنایا، شروع سے تو اس کا وجود نہیں ہے، جو بھی بنائے گا نیا بنائے گا بھائی، تو جو بھی گھر ہے پہلے نہیں تھا اس کا وجود، پھر اس کو بنایا گیا، تو گھر ہے مرکب اور وہ حادث ہے، حادث ہے، تو ہمیں یہی مرکب ہونے والا وصف اس جہان میں بھی ملا، ہم نے دیکھا یہ دنیا بھی مرکب ہے، یہ دنیا بھی کیا ہے مرکب ہے، چاند سورج ستارے آسمان زمین پہاڑ دریا یہ ملے تو یہ دنیا بنی، یہ دنیا بھی کیا ہے مرکب، اور ایک مرکب کا تو ہمیں پتا تھا، کس کا؟ گھر کا، کہ وہ مرکب ہے، اور اس کا یہ بھی پتا تھا کہ وہ حادث ہے، وہ کیا ہے حادث ہے، تو یہی مرکب ہونے والا وصف ہمیں کس کے اندر ملا؟ جہان کے اندر ملا، تو ہم نے جہان پر بھی کیا حکم لگا دیا کہ یہ بھی حادث ہے بھائی، سورج سمجھ میں آ گئی بھائی، یہاں اصل کون؟ گھر، فرع کون؟ جہان، اچھا اور حکم کیا لگایا؟ حادث ہونے کا، اور علت اور سبب کیا ہے؟ مرکب ہونا بھائی، کہ یہ مرکب ہے بھائی، سورج سمجھ میں آ گئی بھائی، یہ ہے تمثیل، میں نے مثال ذکر کی تھی شرعی، انہوں نے مثال ذکر کر دی منطقی بھائی، سورج سمجھ میں آ گئی بھائی، تو خلاصہ بحث بھائی، آج ہم نے استقراء اور تمثیل کے بارے میں پڑھا، استقراء کس چیز کا نام تھا؟ کہ وہ اکثر جزیات کی تحقیق کرنے کے بعد کسی پوری کلی پر ہی ایک حکم لگا دیا جائے، اس کو استقراء کہتے ہیں، اور یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ ظن غالب کا فائدہ دیتا ہے، اسے کیونکہ ممکن ہے کوئی ایسے افراد موجود ہوں جو ہماری تحقیق میں تو نہیں آئے لیکن وہ اس کے برعکس ہوں اس حکم کے، اور دوسری قسم تمثیل پڑی، اور تمثیل کس کو کہتے تھے؟ کہ وہ ایک جزی والا حکم دوسری جزی پر لگانا کسی علت مشترکہ کی وجہ سے، ایک جزی والا حکم دوسرے جزی پر لگانا کسی علت مشترکہ کی وجہ سے، اور یہ ہے تمثیل، اور علم اصول فقہ والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وہ قیاس کہتے ہیں، متکلمین اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدلال بالشاہد علی الغائب کہتے ہیں، اور یہاں کتنی چیزوں کا ہونا ضروری؟ چار چیزوں، ایک اصل، ایک فرع، ایک علت اور ایک حکم، بھائی چار چیزوں کا ہونا ضروری بھائی، بھائی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ مؤلف ہونا مرکب ہونا حادث ہونے کی دلیل کیسے ہے، یہ مرکب ہونا حادث ہونے کی دلیل کیسے ہے، بھائی دیکھیے جب کوئی چیز مرکب ہے معلوم ہوا اس کے اجزاء ہیں، معلوم ہوا اس کے اجزاء ہیں، اور یہ اجزاء ملیں گے تو یہ چیز بنے گی، یہ اجزاء نہیں ملیں گے تو یہ چیز بھی نہیں بنے گی، تو معلوم ہوا یہ ان اجزاء کی محتاج ہوئی، یہ چیز کیا ہوئی؟ ان اجزاء کی محتاج ہوئی، تو یہ اجزاء ملے تو یہ چیز بنی، یہ اجزاء جب تک نہیں ملے تھے یہ چیز بھی نہیں بنی تھی، تو یہ دلیل ہے اس کے حادث ہونے کی، یہ محتاج ہیں ان اجزاء کی، اور یہ اجزاء الگ الگ چیزیں ہیں نا، معلوم ہوا پہلے یہ ملے ہوئے نہیں تھے، پھر ملے اور پھر یہ چیز بنی تو حادث ہونا ثابت ہو گیا یا نہیں، یہ اجزاء الگ چیزیں تھیں، معلوم ہوا پہلے ملے ہوئے پھر یہ ملے اور ملے تو یہ چیز بن گئی، تو معلوم ہوا یہ چیز پہلے اس کا وجود نہیں تھا بعد میں اس کا وجود آیا، تو اس لیے یہ کیا ہوئی؟ حادث ہوئی، بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی، چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.